الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفزعه أمر بادر إلى الصلاة. أخرجه الشيخان. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. رات کو شب جمعہ کی مناسبت سے نماز کی کچھ ضروری باتیں عرض کی تھی کہ چند چیزوں میں توجہ کی ضرورت ہے، اور کوشش یہ ہو کہ نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے. علماء کہتے ہیں کہ نماز حقیقت میں ان حیات کے احیاء کا نام ہے جو قولن فعلن نبوت سے صادر ہوئے. اللہ رب العالمین نے بھی نماز کی تاکید زیادہ فرمائی، اقیم الصلاۃ. علماء کہتے ہیں 500 مقامات پر قرآن کریم کے اندر صراحتاً یا اشارتاً یا تردن للباب نماز مذکور ہے. عجائب و شان عبادت ہے. کسی نماز کے لیے اجتماع نہیں ہے. جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہر شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، یا اسلامی ملک ہو تو اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ خلیفہ اسلام کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، اموال باطنہ کا پھر بھی لوگ خود دیں گے. اور روزہ ہے تو تراویح کی جماعت کو اس کی شان ہے. لیکن نفس روزہ ہر شخص کا اپنا فریضہ ہے. حج ہر شخص پر اپنی نیات اور استطاعت کے ساتھ فرض ہوتا ہے. گو محل اور مقام اجتماع کا ہے، اللہ نے اس کو مثابت بنایا، مرجع الخلائق بنایا ہے. کائنات کے اطراف و اکناف سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. عرفہ اور مزدلفہ اور منا اور تمام مناسک میں محل کی وجہ سے اجتماع ہے، ورنہ عبادت ہر شخص کی اپنی ہے. لیکن ایک نماز ایسی ہے کہ اس کے لیے مستقل جماعت کا اہتمام ہوا ہے، اور شروع اسلام سے دو نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر. ہجرت سے 2 سال پہلے اسراء اور معراج پیش آئی ہے، اس میں 5 نمازیں ہو گئی. 50 تھی حضرت کی تشریف لے جانے، اور بار بار مراجعات تخفیف سے حق تعالی نے 5 فرمائی. آسمانوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ تلک 55، یہی 5 50 کے برابر ہے، یا یہ 5 بھی ہے اور 50 بھی ہے. اجر و ثواب میں تو 50 ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ولا یبدل القول لدی. اور ہماری باتیں بدلتی نہیں، یہ فیصلہ دو ٹوک، یعنی 5 نمازیں اب ہمیشہ کے لیے رہے گی. جو تخفیف ہو سکتی تھی وہ کر دی گئی، 50 سے 45 उड़ा दी गई। इस जमाने के बेदीन और जिंदीक तो कहेंगे कि ये 5 भी हट जाती, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इस तरह इस्लाम का शिराजा खत्म हो जाता और इस्लाम का जो वजहुन वजी है वो मजरूह हो जाता। इस्लाम की जो ताबिंदगी है कायनात में वो शहादतेन के बाद जुहूर सलात से है, काबा में जमात हो, मस्जिद नबवी में जमात हो, बैतुल मुकद्दस में जमात हो, कायनात की हर मस्जिद में नमाज बाजमात। और सिर्फ बाजमात नमाज नहीं, एहतमाम देखो, इमाम मुकर्रर होता है, 5 वक्त अजान दी जाती है, जमात के वक्त इकामत शुरू हो जाती है, एक ऐसा एहतमाम किया गया है और हर नमाज दूसरी नमाज से ज्यादा ताकतवर, जरूरत अफजा और मुसलमानों के अकायद व आमाल के लिए एक असास की हैसियत रखती है। बैठ जाओ, हो गया, रहने दो, लोग की तवज्जो खराब कर रहे हो, लोग खुशबू घर से लगा के आया करें। हदीस शरीफ में जो जुमा पढ़ने जाए खुशबू लगाए, अगर न हो उसके पास तो घरवाली से मांगे, उमूमन खवातीन रखती है। एक खातून ने मुझे फोन किया कि मर्द लाए तो हम दें ना, वो हमें लाके देते नहीं, हम कहां से दें। मैंने कहा मर्द की भी बहुत किस्में हैं, कुछ ऐसे भी है जो औरतों से भी गए गुजरे। ये जो फरमाया कि औरत से मांगे, इसमें एक हिकमत है कि मर्द की शान नहीं है कि उसके पास आईना हो, कंगी हो, जुल्फे बना रहा हो, देख रहा हो, ई हम जीने तो जनान बाशत ना टोल द खजु कारून, और मर्द राजी की रुखाय जीने तो बस, मर्द तो मर्दांगी से आरास्त पे वास्ता है। अल्लाह ने उसको जो मर्द बनाया है, अर्रिजाल कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने यह अजीम एहसान फरमाया है, इस एहसान का शुक्र करे और अल्लाह की इबादत शौक व जौक से करे। खवातीन तो तवाबे है गरीब, उन पर जमात खत्म कर दी गई, उनकी अजान जायज नहीं, उनकी जमात जायज नहीं। फुकाए अरबा कहते हैं खातून नमाज बाजमात नहीं पढ़ा सकती, पढ़ाएगी भी तो फिर सफ में खड़ी होगी, आगे नहीं निकलेगी। फर्ज और वितर नहीं पढ़ा सकती, सिर्फ तरावी, क्योंकि फर्ज और वितर में जरूरत ही नहीं। कितनी तंगियां हैं उनके साथ, ये सिर्फ इसलिए कि वो माजूर है, उसे ऐसा वक्त आता है कि वो मस्जिद में जाने का काबिल नहीं है, ऐसा वक्त आता है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकेगी, तो नहीं पढ़ सकेगी और अब पढ़ा रही है। ये बड़ा दोनों बातों में तसादुम है। अल्लाह ने उनके पर्दा रखने के लिए फरमाया कि नहीं बस, सलातुहुन्ना फी बुयूतिहिन्ना खैरुल्लहुन्ना, औरतों की नमाज घर में ज्यादा बेहतर है। और लोगों को सोच नहीं है, सोचने तो चाहिए कि यह हदीस कैसे वाकई हो गई। भाई इमाम आप है, जिस जैसा इमाम आसमान और जमीन ने देखा नहीं है। मस्जिद नबवी है जहां एक नमाज 50,000 के बराबर है मशहूर रिवायत में, और एक रिवायत बुखारी की ऐसी लग रही है कि 2,00,000 के बराबर हो रही है, क्योंकि आपने दुआ की है कि अल्लाह जो बरकत है आपने मस्जिद हराम और मक्का को दी है वो डबल करके मदीना को दे, तो डबल तो फिर 2,00,000 हो जाएगी। खुद समहूदी ने वफा उल वफा में इसकी तरजीह कायम की है। और उस इश्काल का भी जवाब है कि जब मक्का में और मस्जिद हराम में 1,00,000 के बराबर है तो हजरत वापस मस्जिद नबवी क्यों गए? पैगंबर तो ज्यादा कदरदान होते, तो उसका जवाब यही दिया है कि वहां 2,00,000 के बराबर। اس سے ان بزرگوں کی بھی تائید ہوتی ہے جو مسجد نبوی اور مدینہ منورہ پہلے چلے جاتے ہیں، دم بخود ہو کے پھر عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں. علماء کرام کا اس میں بھی کلام ہے، جو حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں پہلے حج اور عمرہ کر لے، وہ کہتے ہیں صاف ستھرا ہو کے مدینہ جائے. اللہ نے پیغمبر کو پہلے مکہ میں پیدا کیا، 13 سال وہی آئی، 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. آخری زندگی کی تکمیل آپ کی مدینہ منورہ میں ہو گئے. اس لیے یہ ترتیب عام طور پر فقہا نے اختیار فرمائی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جب مکہ فتح ہوا تو حضرات صحابہ اہل مدینہ بہت پریشان تھے کہ بس ہجرت ختم ہو گئی. آپ نے اعلان بھی کیا لا ہجرت بعد الفتح، اب آپ یہی رہیں گے. لیکن آپ نے ظہر کی نماز پڑھاتے وقت اعلان کیا کہ اتمو صلاتکم انا سفرا، آپ لوگ نماز پوری کر لیں، میں مسافر ہوں. وہ تو جری لوگ تھے زوراور، فوراً ایک آدمی صف سے باہر آیا، کیفا وقد ولدت ببکہ، کیوں آپ اپنے گھر تو آئے ہیں، مکہ آپ کا شہر ہے، آپ یہی متولد ہوئے ہیں، وطن اصلی آ چکے ہیں، لہذا آپ پوری پڑھائے. آپ نے کہا انا ترک لنا عقیل منزلا، عقیل ابن ابی طالب نے ہماری ہجرت کے بعد غصے میں ہمارے مکانات قبضہ کر کے بیچ ڈالے، ہمارا کوئی گھر یہاں موجود نہیں. بہت زیادہ اہل مدینہ خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ حضرت مسافر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر مدینہ ہے اور واپس جا رہے ہیں آپ. علماء نے اس سے اور بھی مسائل نکالے ہیں کہ وطنی اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں آدمی پیدا ہوا ہو، پلا بڑا ہو، بشرط ان تکون له ارض او اقار وان لم يسكن فيها. ہندیا، کوئی گھر کوئی زمین ایک چارپائی کے برابر وہاں ذاتی موجود ہو، اگرچہ نہ رہ رہا ہے نہ بال بچے وہاں آباد ہے، سب وہاں سے جا چکے ہیں، لیکن تن وطن اصلی برقرار ہے. کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے گھر نہیں چھوڑے، یعنی اگر ہمارا گھر یہاں موجود ہوتا تو وطن اصلی برقرار تھا. فتاوی عالمگیری میں اسی پر فتویٰ دیا گیا اور فرمایا کہ کتاب الحجہ میں امام محمد نے اسی کو اختیار کیا اور یہی حنفی مذہب ہے. کہتے ہیں وطن اصلی اس کو بھی کہتے ہیں جہاں آدمی کا سسرال ہو، بشرطے کہ سسرال کی اپنی جائیداد گھر زمین موجود ہو اور اس کی بیوی یعنی ان کی بیٹی اس میں حصہ دار ہو. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اس آیت سے بھی امام اعظم نے استدلال کیا ہے کہ بیوی کے مال سے بھی خاوند غنی ہوتا ہے. تو دلیل میں پھر کہا کہ بیوی مالدار ہے اور خاوند غریب ہے، زکات نہیں دے سکتی اس کو، وہ تو ویسے ہی حصہ دار ہے. بیوی عاجز مسکین ہے اور خاوند مالدار ہے، بیوی کو زکات نہیں دے گا، اس کا نان نفقہ ویسے خاوند پر فرض ہے، ضروریات پوری کرنا خاون پر فرض ہے، زکات کس بات کی دے رہا. فوجدک عائلاً فاغنا، کہتے اس آیت کو امت میں صرف امام اعظم نے کما حق کہو سمجھا ہے اور مسائل اس سے مقتبس فرمائے. مسائل سمجھنا اور سمجھانا دونوں ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو دینی رہنمائی بر وقت نصیب ہو جائے. یہ ممبر اور محراب اور یہ مساجد اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اکٹھے ہو جائے، عالم دین مسئلہ بیان کرے، لوگ غور سے سنیں یاد کر لیں. مشکات میں ایک روایت ہے کہ حضرت مسجد تشریف لائے, ایک طرف ایک حلقہ لگا ہوا ہے, آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, کہا ذکر و تسبیحات کرنے والے, دوسری طرف بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کہا یہ کون ہے, کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسئلے سمجھاتے, علم کی مجلس ہے, درس ہو رہا ہے, آپ نے کہا قلعہ کو مال الخیر, دونوں اچھے ہو, ولیکنی بعثت معلما, مجھے مسائل سمجھانے کے لیے بھیجا گیا. پھر تشریف لے گئے اور اس حلقے میں بیٹھے جہاں مسئلے مسائل بیان ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ اہل العلم والفضل احق بالامامہ, علماء نماز پڑھایا کریں تاکہ مسائل بیان ہو. بھئی صفحے اس طرح بناؤ, مسجد میں آ کے صفوں میں بیٹھ جاؤ, بغیر ٹوپی کے نماز مکروہ ہے, سر ڈھک کے پڑھا کرو, پانچے اوپر کر لو, یہ سب مسئلے ہیں. نماز سے پہلے ہاتھ نہیں باندھا کرو, اللہ اکبر کر کے پھر نماز پھر ہاتھ باندھو. نمازوں کے بعد جب سنتیں ہوں جیسے ظہر مغرب عشاء تو تفصیلی تسبیحات اور دعاؤں کے لیے نہ بیٹھو. القیام الی سنت متصلم بالفرد مسنون, سنت موقعہ کے لیے اٹھنا اور تسبیحات آیت الکرسی استغفار چھوڑ دینا اور بعد میں کرنا, یہ سنت طریقہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس مسئلے پر فقہا اور محدثین متفق ہیں کہ یہ تسبیحات یا آیت الکرسی یا استغفار یا تفصیلی دعائیں یہ نہ مؤکد ہے اور نہ سنت ہے, زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. لہذا سنت مؤکدہ جو ظہر کے بعد دو رکعتیں یا مغرب کے بعد دو رکعتیں یا عشاء کے چار فرضوں کے بعد دو رکعتیں, وہ مؤخر نہ کی جائے. یہ نہ کہا جائے کہ یہ حدیث میں تو ایک فرضوں کے بعد, فما یکون بعد السنہ یکون بعد المکتوبہ لأن السنن من مکملاتها وتوابعها مبسوط سرخسی بدائع الصنائع فتح القدیر البحر النہر تبیین, تمام معتبرات حنفیہ بھری پڑی ہے کہ سنتوں کے بعد جو تسبیحات ہوگی, آیت الکرسی ہوگی, استغفار ہوگا, تفصیلی دعائیں ہوگی, وہ بھی فرضوں کے بعد ہے, کیونکہ سنت فرضوں ہی کے مکملات ہیں, ان کے توابع ہیں. اور بغیر سنتوں کے فقہا کہتے فرض ناقص ہے, سنت اختیاری نہیں ہے, اختیاری سفر میں ہے. جب ایک آدمی شرعی سفر اختیار کر لے تو مؤقت غیر مؤقت ہو جاتے ہیں, اور نوافل میں بہتر جب تکلیف ہو تو نہ پڑھنا بہتر ہے, اور اگر تکلیف ہو تو ترک سنن افضل ہے, اور اگر راحت ہے تو سنت و نفل پڑھنا بہتر ہے. مسائل سمجھو گے, یاد کرو گے تو زندہ رہو گے. زندگی اس کو کہتے ہیں جس میں علم کی روشنی ہو, بغیر علم کے اور بغیر مسئلے کے زندگی بے جان زندگی کہلاتی ہے. آدمی کام کرے اور پتہ چلے کہ غلط ہے, ایک شخص فرضوں کے بعد بیٹھا ہوا ہے تسبیحات پڑھ رہا, پھر اپنی مرضی سے شلوار جھاڑ کے اٹھتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے. اس عاجز مسکین نے زندگی پتہ نہیں کہاں گزاری کہ آج تک مسئلے معلوم نہیں. ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اہل علم اہل الفضل وہ بیٹھے رہتے, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے محل تسبیحات کا, انہوں نے ہر چیز اپنے تابع کی ہوئی ہے. تابع نہیں ہے, ہم تابع ہیں. آپ تابع ہوں گے تو عمل محفوظ ہوگا, اور آپ نے ان کو تابع کر لیا تو عمل ضائع ہو گیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. وہ ایک بہت بڑے بزرگ نے فرض پڑے ہوئے پر بیٹھے ہوئے تھے, यहां के किसी साथी ने कहा जरा सुन्नत का, वो बाद में देखा जाएगा। मैंने आवाज दी ये बाद में देखा जाएगा वाला नहीं है, ये इस फर्जों के साथ का अमल है, फर्ज बगैर सुन्नत के नामुकम्मल है। और इस मसले में फुकहा और मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। हां अगर बीमार है या बहुत बूढ़ा है या वो पढ़ ही नहीं सकते, वो अलायदा बाब है, माजूर मरीज का बाब अलायदा होता है, उस पर अहकाम सराहतन नहीं नाफिज होते, उसकी हस्ब तौफीक नाफिज होते हैं। एक शख्स को आप कहते हैं कि खड़े होकर नमाज पढ़ो, वो कहते हैं खड़े ही नहीं हो सकते, बात खत्म हो, भाई माजूर है वो बैठ के पढ़ेगा। या एक आलिमी दीन आया, वो फर्जों के बाद बैठा हुआ था, एक तालिब ने मुझसे पूछा ये क्यों सुन्नत नहीं पढ़, मैंने ये तो मुसाफिर है, मुसाफिर सुन्नत पढ़े तो बेहतर है, ना पढ़े तो इजाजत। फुकहा कहते हैं वो मिनस सुनने तर्क सुनने फिल असफार, सफर में सुन्नत ना पढ़ना भी सुन्नत तरीका है। हमारे एक शेख ने मुझे कहा खुदा के लिए नाजुक मसले ना छेड़ा, मैंने ये कौन सा नाजुक है, ये तमाम किताबें नूरुल हिदायत से लेकर हिदायत तक भरी पड़ी। तो वहां इस तरह के फर्क नहीं करते थे। मैंने एक दिन ऐलान किया, मैंने कहा एक मसला याद रखो कि मुसाफिर को इजाजत है सुन्नत न पढ़ने की, और सुन्नत पढ़ ले बेहतर है। और फिर उलमा ने तकसीम की सफर की, एक को कहा सफर तायब जहमत गरानी परेशानी, फरमाया तर्क सुनन सुन्नत है, और एक को कहा राहत का सफर आराम का सफर, इत्यान बिसुनन वन नवाफिल औला। तो मसाइल उनके साथ चलना होगा, उन पर थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे भाई लोगों को याद होंगे और इस पर यह अमल करेंगे। और कितनी खतरनाक बात है कि फुकहा कहते हैं कि जो शख्स फर्जों के बाद बैठा रहे और बाद में उठ के सुन्नत पढ़े तो कहते हैं सुन्नत नहीं रही, नफल हो गई। तो ये सुन्नत किसकी वजह से नहीं रही, इस शख्स की वजह से। तो सुन्नतों का कातिल है ना, जुमे के कातिल के देखो कैसे खानदान समेत दर बदर और खाक बरसर और जिल्लत और ख्वारी उसके मुकद्दर है। एक जुमे को हटाया है और अल्लाह उसको माफी नहीं कर रहा है, नस्ल दर नस्ल तबाह होता जाएगा। जो उसका साथ देने वाला है उनका भी यही हशर होने वाला, वो भी नहीं बचेंगे। और ये मौलवी वहां क्यों जाता है, कहते हैं कि ये दम करने जा रहा, तो दूसरे ने कहा वो तो सारे बेदम ही हो रहे हैं, इसीलिए कि उन्होंने एक शायरुल्ला पर अपने जमाने में हथौड़ा मारा, और जब उसने जुमा हटाकर इतवार मुकर्रर किया तो अगले दिन पूरी उम्मत को पाकिस्तान को उनके खिलाफ सफारा होना चाहिए था और उनके हर चीज का बाइकाट करना था। जुमे को हटा के इतवार मुसल्लत करना और ये कहना कि जुमे की नमाज मत पढ़ो, चर्च में जाओ, इतवार को जमा हो जाओ, बराबर है। अगर इनको नहीं कहा गया वक्त पर कुछ तो ये उनसे बदतर है, इससे भी ज्यादा खराब काम करने वाले। मैंने मौलाना को कहा कि आप यूनिवर्सिटी कायम करने से और इन चीजों से तरक्की नहीं करेंगे, ये सारा जहान करता है, आपका मजहबी विरासत है कि जुमा बहाल हो जाता। लेकिन अफसोस के बजाय उनके जहन बनाने के लगता यही है कि इनका जहन उन जैसे हो गया है। कायदे और पाकिस्तानी और कानून के मुताबिक जब से जालिम ने जुमा हटा के इतवार मुकर्रर किया तो मैंने बाज मदरसों को सुना कि वो लोग जुमे को दर्स दे रहे हैं, सबक पढ़ा रहे हैं, तुलबा को 12 बजे छुट्टी करते हैं और फिर इतवार को छुट्टी करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ, वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमारे अकाबर और बुजुर्गों ने अंग्रेज के तलवार के नीचे और बंदूकों के नीचे हिंदुस्तान में इस्लाम को महफूज रखा था। अल्लाह अकबर व कबीरा। शेखुल इस्लाम शेखुल अरब वल अजब مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو جب کراچی کی عدالت میں کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور انگریزوں کو مجبور کر کے یہاں سے جانے پر مجبور کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور اس سلسلے میں ان کو جتنا نقصان پہنچایا جائے وہ ضروری ہے، ہمارے پاس اس کی ڈائری موجود ہے، انٹیلیجنس رپورٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت مدنی نے اس کو کہا تم جج کیسے بنے ہو، تم پہلے پتہ کرو ملزم سے کہ وہ قائل ہے یا نہیں، تو یہ ثبوت بعد میں پیش کرو۔ آپ نے کہا کہا ہے، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، جاؤ اپنے برطانیہ میں، یہاں کیوں حکومت کر رہا؟ تو ثبوت تو تب آدمی پیش کرتا ہے جب آدمی انکار کرے، تو میں تو آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انگریزوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور فرمایا کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ وہ کسیانی سے ہو گیا، کہا اس کی سزا بھی معلوم ہے۔ آپ نے کہا دیوبند سے روانہ ہوتے وقت یہ میں نے 4.5 میٹر کا کپڑا لٹا سر پر باندھا، یہ کفن ہے میرا، تیار ہوں سزا کے لیے۔ ان میں پھر دم خمکا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو جو منزلت دی ہے، جو غیرت دی ہے، علماء دین خاص کر سیاسی احباب کو دینی اقدامات کے لیے سرگرم ہونا چاہیے۔ دنیاوی کام کاج تو تمام لیڈر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اسی طرح زندگی تمام ہو جائے گی۔ بار دنیا میں رہے، غم زدہ یا شاد رہے، اور ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے۔ میں نے اس زمانے میں اس کے نام خط لکھا اور وہ اخبارات میں شائع ہوا، مولانا بھی لے کے گئے لیکن دکھائے نہیں ہے، لگتا یہی ہے، حالانکہ میں نے خود لفظ بلفظ سنایا اور فرمایا بھی کہ اس جیسی تحریر اور تحقیق جمعے کے بارے میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر و کبیر۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے جس کو عربی میں سبت کہتے ہیں، اور اتوار کا دن ہے جس کو عربی میں احد کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ دونوں نام جمعے کے ہیں۔ جمعے کے دن دنیا کا کام نہ کرنا، سبتا کے معنی دنیاوی کام کا چھوڑنا، اور صرف دین کا کام کرنا، احد صمد۔ تو حضرت فرماتے ہیں یوم السبت اور یوم الاحد یہ جمعے کے نام ہے۔ گزشتہ شرائع میں یہود اور نصارہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے اور دن لے لیے، ورنہ جمعہ ہی جمعہ تھا۔ اور آپ نے کہا کسی بھی آسمانی مذہب میں جمعے کے علاوہ کوئی دن مذہبی دن نہیں رہا، ہر آسمانی مذہب میں ہمیشہ جمعہ احترام، تقدس، تعطیل دنیا اور تعبید عقبا کا دن رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بہرحال بعض مسائل ضمنی آ جاتے ہیں، ان کی بھی تشریح ضروری ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب ایک حادثہ برپا ہو جائے اور آپ کو جب بھی یاد آئے تو اس کا تذکرہ کرے، لوگوں کا بھی غم تازہ کر لے، تو آپ کو ہر دفعہ اجر ملے گا، اور ان پر ہر دفعہ لعنت برسے گی، تبھی جا کے خدا کا قہر جو ہے نا وہ ایسا نازل ہوا۔ وہ جس نے اس کو چھیڑا ہے اس کو دیکھو، اس کی شکل کو دیکھو، خری تگور اور پسارا شپی تگور، ایک سرحد ان سے سنبھل نہیں رہا ہے، احتساب کو تالے لگا لیے۔ لیکن اس کے لیے شیر ببر ہے، اس کو عدالتوں میں ایسا خوار و ذلیل کرایا کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اس نے جمعے کے دن کی توہین کی اس کو بہت خوشی ہوگی، اور جس کو یہ پتہ نہیں ہے اس کی بھی خیر نہیں ہے، وہ بھی جمعہ کے قاتل کے ساتھ برابر اٹھے گا۔ جن مولویوں نے اتوار کو قبول کیا، یعنی اتوار کو قرآن خوانی، اتوار کو قرآن کریم کے ختم، بخاری کے ختم، مدرسوں کے تقریبات، یہ تمام کے تمام قیامت کے دن جمعے کے قاتلوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ گز و یہ میدان، یہ ممبر سے اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں عذاب سے بچوں، اور اللہ کے ہاں یہ مرقوم ہو جائے اور قیامت کے دن میرے نام اعمال میں شامل. جمعے پر سٹینڈ لینا کوئی معنی رکھتا ہے؟ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آہا. بہرحال نمازوں کا مسئلہ تھا. نمازوں میں سفر بھی آیا اور سنت اور نفل بھی آئے. تو مرض کا مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ نئے آئے ہوں گے. بیمار لوگ عاجز جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ بیٹھ کر پڑھیں گے. بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت کو بنیاد بنایا ہے اور اس میں ہے کہ لیٹ کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹانگیں قبلے کی طرف کریں اور تھوڑا سا اس کا سر اٹھا لیں. لتقع اشارته الى القبلہ, تاکہ وہ جو سر ہلائے گا رکوع کے لیے یوں تھوڑا سا سجدے کے لیے اس سے زیادہ, تو یہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. دوسرے ائمہ فرماتے کہ استجعان پڑھ لے کروٹ کے بل جیسے قبر میں لٹاتے, تو وہ تو اشارہ پھر پیروں کی طرف ہوگا, قبلے سے تو ہٹ جائے گا. ایک تو یہ مسئلہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے نزدیک معذور جب قیام اور قعود سے عاجز آ جائے تو وہ نماز استلقاء پڑھے گا نہ کہ استجاء پڑھے گا. یعنی جیسے یہ آپ بیٹھے ہوئے یا ابھی نماز آپ پڑھیں گے تو بھی آپ کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوگی, بس صرف لیٹ جائے اور سر کے نیچے کوئی تکیہ کوئی چیز رکھی جاتی ہے تاکہ سر تھوڑا سا اوپر ہو. اس کو استلقاء کہتے ہیں عربی میں, اور وہ جو کروٹ کے بل پڑتے ہیں اس کو استجاء کہتے ہیں. قبر میں لٹانا تو استجعان ہے بال اتفاق, صرف پشتارا دے دیتے ہیں مردے کو اور منہ اس کا قبلے کی طرف ہو جاتا ہے, کروٹ دے دیتے ہیں. اور نماز جو دنیا میں بیمار پڑتا ہے جب قیام قعود پر قادر نہ ہو اور اشارے سے پڑھتا ہو تو وہ استلقاءً پڑھے گا. تو اردو میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ چت لیٹ کر سیدھا. تو اردو سر سکھا رہا ہوں بلوچ ہے, چت لیٹنا کہتے ہیں. زبان پر کنٹرول ہونا کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ ہم کو اردو آتی نہیں ہے. اچھی اردو تو نہیں آتی ہے, کیونکہ اچھی اردو اس کو آتی ہے جو اردو میں پلا بڑا ہو, پیدا ہوا ہے. انور شاہ بولتے ہیں بالکل صحیح ہے. ہم باقی تو مولوی ہے اردو والا مان والا فیز. اسی طرح ہمیں بھی صحیح نہیں آتی. بعض اوقات ان سے پوچھتے ہیں, ان کا بھی دماغ کہیں پراٹھے کباب میں ہوتا ہے, آواز نہیں دے سکتے. لا الہ الا اللہ. اب اس میں ایک مسئلہ اور پیش آ رہا ہے, اور وہ یہ کہ جو شخص کھڑے ہو کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اور بیٹھ کر کے یعنی صف میں نیچے زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا, صف میں نہیں بیٹھ سکتا, کہ اگر بیٹھ بھی جائے تو سجدے میں خود نہیں جا سکتا, تو اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ بجائے نیچے بیٹھنے کے کرسی پر بیٹھ جائے. دارالعلوم دیوبند کے نام پر ایک تحریر نکلی ہے, بہت سارے تحریرات نکلی ہیں, کوبکو تھی ہو. دیوبند نے بھی 15ویں صدی میں مقصد اپنا چندہ بنایا ہے, مسائل نہیں ہے. اس لیے شانور شاہ و مولانا حسین احمد کے ساتھ ہی مسائل رخصت ہو گئے. اب پتہ نہیں کیا کیا شائع کرتے ہیں. ایک دفعہ میں نے وہاں کے دارالافتاء کو فون کیا, میں نے کہا یہاں تک تو مسئلہ ہے, یہ آگے کیا ہے؟ کہ یہ آگے ہماری ضروریات ہے خود کا. بتروں کے بعد نفل نہ پڑھنا بہتر ہے, جتنے نفل ہو پہلے پڑھ لے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, یہ لکھا ہے اس طرح لکھا ہے. میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہے, یہ آگے جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر پڑھ لے تو کوئی بات نہیں ہے, یہ لکھو کہ ثواب ملے گا یا نہیں. کہنے لگا ثواب تو نہیں ملے گا, کیونکہ خلاف سنت ہے. میں کہ چیز کیا ہے؟ کہ یہ ہماری اپنی ضروریات. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. بہرحال دارالعلوم دیوبند کے نام پر ایک تحریر نکلی ہے اور وہ اس شہرت کی وجہ سے ہم نے الاحسن میں بھی شائع کی. اس کا عنوان ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز مطلقاً نہیں ہوتی. اور انہوں نے ایسے واقعات جمع کیے ہیں کہ پیغمبر نے تقریر کی، بیان فرمایا، خطبہ دیا، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے کرسی ہٹائی اور نیچے بیٹھ گئے. ایسے واقعات میں مانتا ہوں کہ انہوں نے صحیح مزان سے جمع کیے، لیکن انہوں نے ان روایات اور ان فقی مصدقات کا جواب نہیں دیا جن میں فقہا نے کہا ہے کہ جب سجدے پر قادر نہ ہو اور نماز اشارے سے پڑھتا ہو تو نہ آگے تکیہ رکھنے کی ضرورت اور نہ آگے کسی میز کرسی کی ضرورت، خود یہ کسی آرام دہ جگہ پہ بیٹھ جائے جیسے کرسی اور اشارے سے نماز پڑھے. یہ رکوع کا اشارہ ہے اور یہ سجدے کا اشارہ ہے. ضروری ہے کہ سجدے کے لیے سر جھکانا یعنی اشارہ کرنا رکوع سے زیادہ ہو. اگر سجدے اور رکوع کا اشارہ برابر رہا تو نماز نہیں ہوئی، فقہا کہتے ہیں نماز خراب ہو گئی اس کی. ذرا سا فرق رکوع اور سجدے کا کر لیں. اب یہ شخص کبھی کبھی دیکھا گیا، تکیہ منگواتے بیٹے اور تکیہ لاؤ. میں نے کہا خیریت؟ کہا نماز. میں نے کہا تکیہ کیا ضرورت، یہ رکوع یہ سجدہ. حدیث میں ہے عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریضا فرآہ یسجد علی وسادہ. ایک بیمار کی عیادت کے لیے آپ گئے، وہ تکیہ پہ سجدہ کر رہا تھا، آپ نے تکیہ پکڑا اور دور پٹخ دیا. آپ نے کہا اس کی کیا ضرورت، بس رکوع کے لیے اشارہ کرو اور سجدے کے لیے اشارہ. چند دن بعد آپ دوبارہ تشریف لے گئے، اس کے لیے کسی نے لکڑی کا ٹٹو بنایا ہوا تھا. بہت ساری مسجدوں میں ٹٹوؤں نے ٹٹو بنایا ہے ٹٹوؤں کے لیے. حضرت نے کہا کہ یہ بھی پکڑو اور پھینکو، اور میز بھی اٹھا کر وہ جو سامنے لگاتے پٹخ دیا. آپ نے فرمایا اذا لم تستطی ان تصلی قائما فاسجد قائدا وان لم تستطی فتؤمی ایماء واجعل ایماءك لسجودك احفظا من ایمائك لرکوعك. 17 معتبر کتابوں میں یہ حدیث ہے. جمال الدین زیلئی نے نسب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے. یعنی یہ جو لوگ تکیہ یا میز پہ سجدے کرتے ہیں نامناسب بات ہے. بعض لوگ جب اشارہ کرتے ہیں تو ہاتھ ایسا کر، یہ اس کی بھی ضرورت نہیں، یہ اپنی طرف سے ایک ادا ہے. بس اس طریقے سے آپ نے رکوع کیا بوجہ تکلیف کے اور سجدے پر قادر نہ ہونے کے، اور اس سے زیادہ آپ نے اشارہ سجدے کے لیے کیا، نماز مکمل ہے. والحمدللہ علی ھذا. بہت ساری تکالیف دہ اعمال مساجد میں نظر آتی ہے، یا ائمہ مسائل سے ناواقف ہے اور یا عوام کا تاب نہیں لا سکتے. عوام غریب تو مسجد سیکھنے آتے ہیں کہ ہمیں دینی رہنمائی ملے. اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو کامل و اکمل رہنمائی نصیب فرمائے. اس مسئلے کی تفصیل کئی صفحات میں ہم نے الاحسن میں شائع کی ہے. عزیزم محمد امایوں مغل اخسنی، اس شمارے کو میرے خیال سے مجھے ایک دفعہ دکھا دے اور دوبارہ شائع کرے اور پھر نمازیوں میں تقسیم کر لے. وآخر دعوانا اللہ
اکبر اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. رواه البخاري. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين، وأشكرك شكر الشاكرين، واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيد الأولياء والمتقين، سيد الغرر المحجلين، سيد الشفعاء يوم الدين، وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية واليقين، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين وفقهاء الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرزا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. امام ابو حنیفہ شاگردوں کو وصیت فرمائی کہ سیب نہ کھاؤ، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. زرنوجی نے آداب المتعلم میں امام صاحب کی وصیت شاگردوں کے نام ارشاد فرمائی. اور سیب جہاں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں، ذرا ان کا دماغ بھی دیکھ لیں تاکہ امام کی تصدیق ہو جائے. بعض علماء جو سیب کے بہت شوقین ہیں، انہوں نے کہا کچا ہوگا، کٹھا ہوگا، کیا کوئی محرم کسی دوسرے محرم کی طرف سے رمی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. محرم کا ہو نا، ایک حاجی دوسرے حاجی کی طرف سے، کر سکتا ہے. کوئی وجہ تو ہونا چاہیے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، خفگان قلب ہے، چلنے پھرنے میں دقت ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. مردوں کو اجازت ہے کہ خواتین کی طرف سے رمی کر لے، بڑوں کو اجازت ہے چھوٹوں کی طرف سے کر لے. الغرض، رمی میں غیر معمولی سہولت ہے، جس طرح ہمارے حضرات بیان فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں نماز پڑھنے والے شخص کے آگے دو صفوں کے فاصلے سے، اگر دو صفے ہیں پھر تو یقیناً ہے، اور اگر جگہ خالی ہے تو چار صفوں کے برابر جگہ چھوڑ کر آگے گزرے. زکات کے روپے سے حج اور عمرہ کسی کو کرا سکتے ہیں، یعنی زکات کی رقم سے مسکین اور محتاج کو مالک بنانا ہے. آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ گھر خریدے، بیٹے کی شادی کرے، قرضہ ادا کرے یا حج اور عمرہ کر لے. آپ اس کے لیے حج اور عمرہ کا انتظام نہ کرے، آپ انہیں کہیں یہ زکات کی رقم ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آگے اس کی جو ضرورت ہے، بے شک اگر ان کو حج اور عمرے کا شوق ہے بوجہ قلت مال کے نہیں کر سکتا ہے، تو آپ کی طرف سے زکات سے مدد جائز. کیا کوئی دیوبندی لڑکا کسی بریلوی کے گھر نکاح کر سکتا ہے؟ اگر اہل حق ایمان مضبوط والا ہے اور توحید کا عقیدہ جانتا بوجھتا ہے، پھر تو بدعتی لڑکی آ کر کے سیدھی ہو جائے گی. اور اگر یہ بھی ایسے شلولا اور شادولا ہے، یہ بھی میلادے پڑے اور عرصوں میں جائے اور جھنڈے لے رہا ہے، تو پھر ایسے کمزور ایمان والے کو احتیاط کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بکانے نمک رفت تو نمک نیچت. اپنے علاقے مدرسہ تعمیر کروا رہا ہوں، دعا کریں آمین. کیا دوران ماہواری عورت نکاح کر سکتی؟ جی کر سکتی. وہ دوسرا کام تو منع ہے، باقی جب تک پاک نہ ہوئی مطلق نکاح جائز ہے. اگر کسی مسجد میں چند مخصوص بندے نے دعویٰ کیا کہ یہ مسجد ہماری ہے، تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہماری کیا مطلب ہے، مسجد تو خدا کی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یوں کہے کہ ہم نے زمین دی، یوں کہے کہ ہم نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہ اس طرح تو ہوتا ہے، اس سے کوئی نماز پہ فرق تو نہیں پڑے گا. عبیرہ نام رکھنا ٹھیک ہے، خوشبو معطر. امام کعبہ نماز کے اندر پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے کعبے کے اندر پڑھاتے ہیں، دماغ خراب ہے تیرا، کب پڑھائی ہے نماز؟ ہمیشہ باہر ہوتی ہے، اندر نہیں پڑھاتا، تیرا دماغ کی توازن گڑبڑ ہے. سونے کا ادار ناجائز ہے، چاندی کا بھی. اللہ آپ کے علم عمر برکت، آمین. جزاکم اللہ خیر. مسجد حرام میں داخل ہو کیا دعا کرے؟ اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ مغفرت اور جنت الفردوس نصیب فرما. ایک دعا کوئی ضروری تھوڑی، دسیوں دعا کر سکتے ہیں. بسم اللہ الصلاۃ والسلام یہ ثابت نہیں ہے، بسم اللہ کے بعد وصلی اللہ وسلم علی رسولی، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اگر معرف سنن میں بھی لکھا ہے، یاد رکھنا خلاف تحقیق ہے. اور نسائی کے آخری طریق میں ہے کہ اس قسم کے الفاظ کا درود اسلام میں سرے سے آئے ہی نہیں ہے، جہاں ہے غلط فہمی ہے. اصل درود بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. روح المعانی میں ہے لا یجوز اتفاق المتفق علیہ، ناجائز ہے، دونوں ناجائز. باقی جو دعا آپ نے لی کہ وہ صحیح ہے. وتر کے بعد تہجد نہیں پڑھ سکتے، وتر رات کی آخری نماز ہے. آپ کو تہجد کا شوق ہے تو وتروں سے پہلے پڑھے نا. بخاری شریف میں 20 احادیث ہے جس میں ہے کہ حضرت نے دو رکعت دو رکعت دو رکعت دو رکعت دو رکعت دو رکعت 6 دفعہ پڑھی، یعنی 12، ثم اوترا، پھر وتر پڑھ لی، پھر آپ نے آرام فرمایا. جب وقت فجر داخل ہوا دو رکعت پڑھی. وہ جو وتر کے بعد دو رکعت ہے وہ سنت فجر ہے، کیونکہ آپ کے وتر تو آخر و مستقر علیہ الامر کان وترہ عند السحر، بخاری میں حضرت عائشہ فرماتی. آج رسول اللہ علیہ وسلم جو سب سے کم عمر لڑکی سے شادی کی تھی، حضرت عائشہ بھی بی کی عمر کم ہے، اور کیا. آپ کو اس کا کیا خیال آیا؟ مولانا عبد المعبود صاحب راولپنڈی نے ایک کتاب لکھی ہے، ازواج مطہرات اور پیغمبر کی شہزادیاں، مزید تفصیل اس میں دیکھ لیں. پیغمبر اسلام کی جو کم سن بی بی ہے، وہ حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہے اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہے، اور حضرت کی وفات جب ہوئی تو بی بی کی عمر 18 سال تھی. یہ آپ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم دائم، آمین. جزاکم اللہ. کیا اجتماعی دعا کرنا جائز ہے؟ بہتر ہے. قرآن خوانی کے قرآن پاک کے آخر میں فالنامہ لکھا ہے، بے بنیاد ہے وہ، آپ کی جو خواہش ہے پوری ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. پتنی کیا لکھا ہے میرا کیا ہے نام تیر تجھے نام لکھنے کے جائے کوئی اور لکھ دیا شادی کرنے کے 7 سال ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں نام وام ٹھیک کرو ٹھیک ہو جاؤ گے ذرا بہت زیادہ ہمارے مؤذن صاحب کی طرح لڑکیاں نہ کھاؤ آرام تسلی سے زندگی گزارو تحریر لکھو بھی تو سوچ سمجھ کے لکھو اکو بکو نہ لکھا کرو اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے آپ سے خصوصی دعا دل و جان سے دعائیں حاضر ہیں آپ کے لیے بھی اور ہمارے تمام بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کی گود ہری فرمائے اور بہت جلد انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے خداوند تعالیٰ بند تالے کھلوائے بند دروازے کھولے عرش مولا سے ایسے افراد پر جو اولاد صالح کے متمنی ہے اور اسباب بظاہر درست ہے اگر درست نہ بھی ہو تو اللہ درست فرمائے اور ان کے تدابیر اور دعائیں جلدی قبول فرمائے بہت مقروض ہوں اگر قرض اتارنے کی کوئی بھی طاقت نہ ہو اور پھر جان اس کو جان سے مارنے جائز ہے ہوش آوش ہے یہ تو کوئی آرمی کا آدمی لگ رہا ہے کہتے قرضہ بہت ہے معاف نہیں کر رہا ہے مجھے ادا بھی نہیں ہو سکتا بجائے قرضے کے اس کو جان سے مار دیتا وہ دہشت گرد زمانہ توبہ توبہ استغفر اللہ تمہیں یہ پرچی لکھتے وقت یہ خیال نہیں تھا کہ آخرت برحق ہے غلط باتوں کا بھی حساب دینا ہوگا حدیث میں ہے اگر کسی نے کسی کو کہا آؤ جوا کھیلے جوا باز اٹھے گا اور اگر کسی نے آؤ ایک دوسرے کو قتل کرے قتل کا گناہ لکھا جائے گا تمہارے بس میں جو تھا وہ تو لکھ دیا تم نے بہت احتیاط کرو اللہ سے دعا مانگو اور قرضہ اتر جائے گا لوگوں کی جان نہ لیا کرو اگر ایسی ضرورت پیش آئی تو پھر اپنی جان کے بارے میں سوچے لوگوں کی جانیں کیوں ضائع کر رہا ہے جی پتا نہیں یہ اس کو دے یا وہ دے بھارت جان بہت قیمتی ہے اور جان تو جان آفرینش کے اختیار میں ہے نہ یہ اس کی جان لے اور نہ وہ اس کی جان لے اللہ دونوں جانوں کو محفوظ رکھے اور ان کے اور ایسے پریشان حالوں کی اللہ بھرپور مدد فرمائے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اتنے حادثات ہوئے ہیں خواہ کراچی میں عمارت ڈھہ گئی یا اور جگہوں میں آئل اور تیل کے بہانے لوگ جلس گئے اب بھی چوریاں چکوریاں چل رہی خدا تعالیٰ ان مسلمانوں کو عقل دے شعور دے فاہم دے جو حادثات کے شکار ہوئے انہیں شہداء و سعداء بنائے اس کے پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے اور یہ جو ناکارہ عناصر حکمرانی کے نام سے ملک میں دنگ فساد و بے ہنگامی ہے حق تعالیٰ شانو اس کے خیر کے نتائج ملک و ملت کو نصیب فرمائے اللہ جل جلالہ ام نوالو عز شانو تمام بیماروں کو صحت دے مرحومین کی مغفرت فرمائے حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے اور جن کے لیے یہ فکر مند ہے اللہ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری جامع مسجد نوری آباد کے لیے خصوصی دعا فرمائے حضرت اقدس فقی و هذه الامه مولانا مفتی محمود صاحب کے ایصال ثواب کے لیے جو بن رہی اس میں آپ کی توجہات اور دعاؤں کی شدید ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم.